کہ مختلف صحابہ جو تھے انہوں نے مختلف طریقے سے اپنا رول ادا کیا ہے. ہر انسان خدا کی ایک منصوبہ بندی ہے. ہر انسان کی پیدائش انسان اور اس کے خدا کے درمیان ایک خاموش عہد ہے. اسی عہد میں انسان کی ساری قیمت چھپی ہوئی ہے. ہر انسان کو خدا نے کچھ خاص صلاحیتیں دی ہیں اور ہر آدمی نے خاموش زبان میں یہ اقرار کیا ہے کہ وہ دنیا میں اس خاص کام کو انجام دے گا جس کے لیے خدا نے اس کو پیدا کیا اور جس کے مطابق اسے خصوصی صلاحیتوں سے نوازا گیا. جو انسان ایسا کرے اس نے گویا خدا کے نقشہ تخلیق میں اپنی جگہ حاصل کی. جو ایسا نہ کرے وہ خدا کے نقشہ تخلیق میں اپنی جگہ حاصل کرنے میں ناکام رہا. اس بات کو یہاں اصحاب رسول کی مثال سے واضح کیا جاتا ہے. صحابہ کرام میں ایک حضرت ابو ہریرہ تھے اور دوسرے خالد بن ولید تھے. حضرت ابو ہریرہ کی روایات کی تعداد 5374 تک شمار کی گئی ہے جبکہ خالد بن ولید کی روایات کی تعداد 100 سے بھی کم ہے. یہ فرق بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے. دونوں ہی صحابی ہیں لیکن ایک 5000 حدیثیں روایت کر رہے ہیں اور 100 سے بھی کم. مگر اس فرق کی وجہ خدمت اسلام کے میدان کا فرق تھا نہ کہ خود اسلام کا. میدان کا فرق ہے. حضرت ابو ہریرہ بھی مخلص مسلمان تھے اور خالد بھی مخلص مسلمان مگر فطری صلاحیت کے اعتبار سے دونوں میں فرق تھا. انہوں نے کامل شعور کے ساتھ اس فرق کو پہچانا اور اس پر عمل کیا. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی صلاحیت کے لحاظ سے اپنے لیے خدمت اسلام کا ایک میدان منتخب کر لیا اور حضرت خالد نے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے دوسرا میدان. حضرت خالد کہتے ہیں کہ میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی مہم میں نکلتا کیونکہ پہلے یہ مسلمان نہیں تھے تو ہمیشہ یہ احساس لے کر واپس آتا کہ میں اپنے آپ کو وہاں لگائے ہوئے ہوں جہاں مجھ کو نہیں لگانا چاہیے. یعنی میں اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہوں. انی مودع فی غیر شیء. یہ احساس انہیں ستاتا رہا یہاں تک کہ فتح مکہ سے کچھ پہلے مدینہ آئے اور اسلام قبول کر لیا. حضرت خالد فطری طور پر انتہائی بہادر آدمی تھے. انہوں نے اپنی اس خصوصیت کو جانا اور اس کے موقع کا استعمال کا ادراک کیا. انہوں نے شعوری طور پر اس کو دریافت کیا کہ اسلامی خدمت کے وسیع میدان میں وہ کیا خاص کردار ادا کر سکتے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی خداداد بہادرانہ صلاحیت کو شرک کے استحصال اور توحید کے قیام کے محاذ پر لگا دیں. چنانچہ وہ اسلامی فوج میں شامل ہو گئے. وہ فوجی بن گئے. وہ ساری عمر اس راہ میں سرگرم عمل رہے. وہ خدا سے اپنے لیے قوت اور استقامت کی دعا کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کرتے کہ وہ آپ کے لیے اس کی دعا فرمائیں. انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلامی جہاد میں صرف کی حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس کو خدا نے مشرکین کے خلاف نکالا ہے. سیف من سیوف اللہ صلی اللہ علی المشرکین. دوسری مثال حضرت ابو ہریرہ کی ہے. حضرت ابو ہریرہ کے اندر حضرت خالد والی صلاحیتیں نہ تھیں البتہ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اندر حافظے کی قوت عام لوگوں سے زیادہ ہے. انہوں نے اپنی اس صلاحیت کو دین کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ خدا مجھے وہ علم دے جس کو میں بھولوں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. حضرت ابو ہریرہ کے حق میں یادداشت کی دعا فرمائی. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی غیر معمولی قوت حافظہ اس دعا کا نتیجہ ہے مگر نفسیاتی اعتبار سے دیکھیے تو یہ دراصل خود حضرت ابو ہریرہ کی اپنی تڑپ کا اظہار ہے. انہوں نے یہ دعا کی درخواست کی تھی. یہ دو طرفہ واقعہ تھا نہ کہ محض یک طرفہ. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی خداداد امتیازی صلاحیت کو پہچانا اس کی حفاظت اور ترقی کی دعائیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح کی دعا کرائی. اب حضرت خالد نے اور طرح کی دعا کرائی اور حضرت ابو ہریرہ نے اور طرح کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرانا دراصل خود اپنی دعا کا ایک تسلسل تھا. اس طرح دعاؤں کے سائے میں وہ اپنی صلاحیت کے مطابق ممکنہ میدان میں ہمتن لگ گئے. وہ برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے. آپ کی باتوں کو پوری توجہ سے سنتے. اس کو ذہن میں محفوظ رکھتے. نیز حسب ضرورت اسے لکھ لیتے. اسی معرفت خیش یعنی سیلف اویئرنیس کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اسلامی تاریخ میں وہ شخص قرار پائے جن کے ذریعے اگلی نسلوں کو پیغمبر اسلام کی حدیثیں سب سے زیادہ تعداد میں پہنچی. ہر آدمی کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے. اپنے آپ کو جان کر وہ اپنے لیے بھی زیادہ مفید بن سکتا ہے اور دین کے لیے بھی زیادہ مفید بن سکتا ہے. تو آپ سب کو بھی کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ آپ کی صلاحیت کتنی ہے. ایک شخص کو سکھانے کی ہے, بول کے سکھانے کی ہے, لکھ کے کام کرنے کی ہے, انگلیوں سے کام کرنا ہے یا کسی اور طریقے سے کام کرنا ہے. کون سا فیلڈ ہے آپ جسے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور جو آپ ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور آپ کی جگہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر شخص کا دائرہ کار جو ہے، انوائرنمنٹ اور اس کے جو ماحول ہے وہ مختلف ہے. ہر شخص کو اللہ نے ایک خاص کام کے لیے چنا ہے. ہمیں دوسروں کی نکالی کرنے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تاکہ ہم اپنے ساتھ بھی انصاف برتیں اور دین کے ساتھ بھی. لیکن اصل چیز جس کی ضرورت ہے وہ سیلف موٹیویشن ہے، کہ اندر وہ ہمیشہ احساس رہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، جیسے حضرت خالد بن ولید کے اندر یہ احساس تھا. اور مثلا آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی ہم مثلا جو کچھ کر رہے ہیں یہاں پر، اس میں کئی لوگوں کو مختلف طرح سے کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے یا وہ ساتھ دے سکتے ہیں. مثلا ویب پر جو کام شروع ہوا تھا، ویب سائٹ پہ پچھلے سال، وہ اسٹوڈینٹس نے کیا تھا، باہر کے کوئی لوگ نہیں تھے، اندر ہی کے اسٹوڈینٹ صبح پڑھتے تھے، شام میں اس پہ کام کرتے تھے. اگر آپ میں سے کسی کے پاس ایسی صلاحیت ہے تو اپنے وقت میں سے تھوڑا سا وقت اس کے لیے نکال سکتا ہے. اسی طرح تحریری کام، لکھنے کا کام، جس کو اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ کچھ چھوٹا چھوٹا لکھ کر اس کو چھاپنے کے کام میں مددگار ہو سکتا ہے اور اس کو پبلکلی بڑے پیمانے پہ پھیلایا جا سکتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ ریسرچ کا کام ہے. میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ لوگ خود سے آگے کیوں نہیں آتے، وہ کیوں نہیں دوڑتے. حضرت ابو بکر وہ پہاڑ پہ چڑھ کے آواز دے رہے ہیں، ہمارے اندر یہ جذبہ کیوں نہیں؟ وہی لوگ تو پھر سابقون الاولون ہیں. کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہمارے اندر جو ٹیلنٹ ہو، جو صلاحیت ہو، کبھی ہم نے خود سے آفر کیا؟ یا ہم صرف اسی بات کے انتظار میں رہتے کہ کوئی ہمیں کہے تو ہم کچھ کریں؟ ہم کیوں نہیں آفر کرتے کہ یہ آیت مجھے بہت ٹچ کی، میں لکھنا بہت اچھا جانتی ہوں، میں لکھ کے لے آتی ہوں، میں لکھ کے لگا دیتی ہوں، تاکہ اور لوگ بھی بار بار اس کو پڑھیں، دیکھیں اور ان کے یاد دہانی ہو اور ان کے اندر وہ چیز اترے. لیکن یہ ہے کہ پھر وہی بات، اچھا کوئی اور کر ہی لے گا نا، کوئی ضروری ہے ہم کریں؟ یعنی صرف باہر کو تو چھوڑ دیں، اس وقت ہم سب ایک دوسرے کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ یعنی میرا پڑھانا آپ کی مدد کرنا ہے، آپ کا اس کام میں کسی بھی طرح شریک ہونا ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، میری کرنا ہے، اور ہم سب مل کر ایک بڑے مقصد کے لیے کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم محض کام دوسروں پہ ڈالتے رہے، اچھا وہ کر لے، کوئی اور کر لے گا، ہو جائے گا، آخرت میں ہمارا حصہ کیا ہوگا؟ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی سیلف موٹیویشن کی وجہ کیا ہے، یعنی ہمیں تو جب تک کوئی پش نہ کرے تو ہم کام نہیں کر پاتے، آپ کو کون پش کرتا ہے؟ الحمدللہ سب سے بڑی چیز تو قرآن ہی ہے کہ جو روز کوئی نہ کوئی نصیحت کرتا ہے. لیکن ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ مجھے یہ سوچ ہمیشہ بہت فائدہ دیتی ہے، جب بھی کوئی کام سامنے آتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نے نہ کیا تو کوئی اور کر لے گا، یہ رہے گا نہیں، یہ ہو جائے گا، لیکن میرا حصہ کہاں ہوگا؟ کل قیامت کے دن میرا کس چیز میں حصہ ہوگا؟ اور یہ چیز مجھے بیٹھے ہوئے اٹھا دیتی ہے، میرا حصہ کہاں ہوگا؟ اللہ کا دین میرے محتاج نہیں، میں نہیں کروں گی تو بہت لوگ ہیں کرنے والے، لیکن ان کے کرنے سے میرے اجر و ثواب میں تو اضافہ نہیں ہوگا جب تک میں نہیں کروں گی. تو آپ بھی ہمیشہ اپنے بارے میں سوچا کریں کہ یہ کام میرا محتاج نہیں ہے. اگر اللہ کے دین کی ہم خدمت نہیں کریں گے، ہم یہ ذمہ داری قبول نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں ہم سے، مومنون کا لفظ آیا، ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، اگر ہم نہیں کریں گے کوئی اور کرے گا، لیکن میں تو رہ جاؤں گی نا. وہاں تو کوئی بھی کرنے والا یہ نہیں آ کے کہے گا کہ یہ میں نے بہت سا کام کیا، آپ بھی اس میں سے کچھ لے لیں. دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے کچھ نہیں پکایا تو ہو سکتا ہے کوئی اور آپ کا ساتھی آپ کو کہ اچھا آپ لنچ نہیں لائیں، تھوڑا میرے ساتھ شیئر کر لیں. آخرت میں کوئی لنچ شیئر نہیں کرے گا اپنا. اگر ہمیں نیکی کمانے کا ایک شوق پیدا ہو جائے نا، اور یہ یقین، جیسے ابھی وہ حدیث میں تھا کہ امت کے اول حصے کی اصلاح یقین کے ساتھ ہوئی، پہلی چیز یہ کہ ہمیں یہ یقین آنا چاہیے. اگر مجھے یقین نہ ہو کہ میرے لیے یہ کام باعث اجر ہے تو میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ نہیں بیٹھ سکتی. اسی طرح کوئی بھی کام ہو تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ کام میرا دین کے فائدے کے لیے ہے، اور دین کا فائدہ دراصل میرا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھتا. آج بھی آپ نے پڑھا ہے نا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو بات یہ کہ کیا میں احسان کرنے والوں میں شامل ہوں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جنگ کرو ان لوگوں سے جو قریب ہیں تم سے کفار میں سے، ولیجدوا فیکم غلظۃ، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر جنگ کرنے کا ایک اور ادب یا قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کس طرح ہوگی، اس کی پلاننگ کس طرح کی جائے گی، اور اس کے لیے الاول فالاول والاقرب فالاقرب کا اصول دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پہلے جزیرۃ العرب میں آباد مشرکین سے جہاد کیا، جب ان سے فارغ ہوئے تو مکہ، طائف، یمن، یمامہ، ہجر، خیبر، حضر موت وغیرہ پر۔ جب عرب گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوئے تو اس کے بعد پھر اہل کتاب سے آغاز کیا، اور 9 ہجری میں پھر رومیوں کے ساتھ قتال کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کی وفات کے بعد پھر خلفائے راشدین نے روم کے عیسائیوں اور ایران کے مجوسیوں سے جنگ کی۔ تو آپ یوں دیکھیے کہ وہ مرکزی نقطہ یعنی مدینہ سے اٹھ کر آپ قریب کے علاقوں سے ہوتے ہوئے دور تک پہنچے۔ تو یہاں بھی کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے کس کے خلاف جنگ کا حکم ہے، یا کس پر جہاد فرض عین ہوتا ہے؟ جو لوگ قریب ترین علاقے میں دشمن کے رہتے ہوں جس نے جنگ مسلط کی ہو۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلامی جہاد کوئی بغیر منصوبے کے ایسے جذباتی فیصلہ نہیں کہ آپ اٹھے اور کود پڑے کسی جگہ پر جا کر، بلکہ اس میں اس ترتیب کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے۔ پہلے قریب کی رکاوٹ پہ قابو پایا جائے، پھر اس کے بعد دور کی رکاوٹوں سے نپٹا جائے۔ یہ حکمت یا وار اسٹریٹجی کے خلاف ہے بات کہ آپ دور کے دشمنوں سے جا نپٹیں اور قریب کے لوگوں کو آپ بھول جائیں۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہم تربیت کے اعتبار سے بھی اس اصول کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات کی طرف توجہ کرنی چاہیے نا، جس کو جہاد بالنفس کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے آس پاس، اپنے گھر، اپنے رشتہ داروں، خاندان، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ انذر عشیرتک الاقربین، پھر حکم ہوا فاصدع بما تؤمر، تو پہلے اول، پھر اس کے بعد ثانی، پھر ثالث، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ حکمت کے ساتھ گریجولی۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں سخت نہیں ہوتے تھے، لیکن میدان جنگ میں اور دین کے اصولوں میں فرم ہوتے تھے۔ اشداء علی الکفار، اذلۃ علی المؤمنین، عزۃ علی الکافرین۔ مراد یہ ہے کہ کافر تمہارے اندر کمزوری محسوس نہ کریں کہ مسلمان کمزور ہیں۔ کیا آج ایسا ہے؟ ہمارے دشمن ہمارے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ ہم مضبوط قوم ہیں؟ پھر ہم کیا قرآن کے حکم پر عمل کریں؟ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ تمہاری طرف نظر اٹھاتے ہوئے بھی ڈریں۔ اور ہمارا حال برعکس، ہم تو ترنے والا بنے ہوئے ہیں، بالکل اپوزٹ ہے۔ آج ان کے لیے نرم دل ہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ تمہارے طرز عمل سے محسوس کر لیں کہ تمہارے اندر ان کے لیے موالات اور دوستی اور محبت کی جگہ نہیں، یہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے، فمنہم، تو ان میں سے، کن میں سے؟ منافقین میں سے، من یقول، جو کہتا ہے، ایکم زادت ہذہ ایمانا، تم میں سے کس کا اس سورت سے ایمان بڑا ہے، کس کے ایمان کا لیول اوپر ہوا ہے اس سورت کے اترنے پر؟ وہ کیوں ایسا کہتے تھے؟ کیونکہ ان کے پول کھلتے تھے نا اس میں، تو پھر وہ سورتوں کو کریٹیسائز کرنے لگتے تھے کہ نئی سورت آ گئی، کوئی خاص بات نہیں، بس وہی کچھ ریپیٹ ہوا جو پہلے آیا تھا، نتھنگ نیو، انگور کھٹے ہیں۔ یہ نفسیات اسی شخص کی ہوتی ہے کہ جس کا مقصد پورا نہ ہو یا کوئی چیز اس کے مفاد کے اگینسٹ جائے، تو وہ اپنے پہ نظر کرنے کی بجائے مزید اسی چیز میں کوئی نہ کوئی نقص نکالنے لگتا ہے۔ یعنی آپس میں ایک دوسرے کو تسلی دیتے تھے۔ پھر فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو بات یہ کہ ان کا ایمان ہی نہیں، ان کا ایمان بڑھے گا کہاں سے؟ جس شخص کے اندر ایمان ہی نہیں، اس شخص کے ایمان میں کہاں سے اضافہ ہوگا قرآن سے؟ ایمان تو اس کا بڑھے گا جو ایمان والے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا، جو لوگ ایمان والے ہیں ان کا ایمان اس سے بڑھ جاتا ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ تو خوش ہو جاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن میں وہ اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے تو خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا. اسی لیے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، تو یہی صورتیں ان کے رجس میں اور اضافہ کر دیتی ہیں. رجس سے مراد یہاں کفر ہے ایمان کے مقابلے میں، یعنی وہ کفر میں اور پکے ہو جاتے ہیں، جیسے پہلے پارے میں آپ نے پڑھا تھا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ وَالْحَقُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ آیت یاد کر لیجیے، بالکل شروع کے سپارے میں آئی تھی. اور جو فاسق لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے اس سے کیا ارادہ کیا، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان جب دل میں آتا ہے تو ایک سفید نورانی نقطے جیسا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی کرن ہوتی ہے روشنی کی، تو جو جو ایمان میں ترقی ہوتی ہے تو اس کی روشنی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ سارا قلب نورانی ہو جاتا ہے. اسی طرح کفر و نفاق شروع میں ایک سیاہ داغ کی طرح لگتا ہے دل پہ، اور جو جو انسان گناہ کرتا ہے کفر کی شدت بڑھتی جاتی ہے، تو یہ نقطہ بھی بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی نیکی نیکی کو لاتی ہے اور برائی برائی میں اضافے کا سبب بنتی ہے. اسی لیے صحابہ کہا کرتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعة، آؤ مل کے بیٹھیں تھوڑی دیر ایمان لے آئیں، یعنی آپس میں اللہ کی بات کریں تاکہ ایمان میں اضافہ ہو. یعنی جن کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے، شک ہے، غیر یقینی کیفیت ہے، اسلام سے محبت نہیں، پھر ہر صورت ان کی بے ایمانی میں اور اضافہ کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحت مند معدے کو معمولی غذا بھی بہت فائدہ دیتی ہے اور انسان طاقت پکڑتا ہے، اور بیمار معدے میں اچھی سے اچھی غذا بھی جائے تو انسان کی بیماری اور بڑھتی. یعنی بیمار انسان اگر یہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں، مجھے بہت کمزوری ہو رہی ہے اور میں اچھی سی ہیوی ڈوز کوئی لوں کھانے کی، تو کیا ہوگا، وہ تو الٹا اور بیمار ہوگا. تو بالکل اسی طرح یہ چونکہ ان کا ایمان کمزور ہے، یہ منافق ہیں، اندر کے بیمار ہیں، اس لیے کوئی صورت جب آتی ہے تو ان کا ایمان نہیں بڑھتا، ان کا نفاق بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب آسمان سے بارش اترتی ہے تو جہاں اچھی گھاس لگی ہوئی ہو وہاں جب پانی پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ گھاس اور زیادہ چمکنے لگتی ہے، سرسبز ہو جاتی. لیکن اگر آپ نے دیکھو کہ آپ کے گھر کے ساتھ ہی اگر کوئی خالی پلاٹ ہو اور بارش وہاں بھی پڑے تو وہاں کیا اگتا ہے، جھاڑ جھنکار بیکار سے پودے. اگر گھاس بھی اگتی ہے تو کیا اس طرح ہوتی ہے جو آپ کے گھر کے اندر گھاس لگی ہوتی، نہیں. تو بارش کے پانی نے آپ کے اندر والے گھر کے گھاس کو خوبصورت بنا دیا، اور باہر اسی پانی نے کیا کیا، زمین خراب تھی جھاڑ جھنکار اگائی. تو بالکل قرآن بارش کی طرح دلوں پہ پڑتا ہے، جو اندر سے اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جو جتنا اچھا ہوتا ہے اس کے ایمان میں اتنا اضافہ ہوتا ہے، اور جن کے اندر کوئی شک والی بات ہے ان کے اندر اور اسی طرح کے کانٹے اگاتے ہیں. اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک بار یا دو بار ضرور آزمائے جاتے ہیں. ثم لا يتوبون، پھر یہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم يذکرون، اور وہ نصیحت نہیں پکڑتے. یہ کس فتنے یا آزمائش کی طرف اشارہ ہے؟ اشارہ ہے منافقین کے اوپر آنے والی آسمانی آفات یا جسمانی بیماریاں اور تکلیفیں یا غزوات کی شکل میں ان کی جو آزمائش ہوتی ہے. یعنی کوئی سال ایسا نہیں گزرتا جس میں ایک دو بار ان کی منافقت نہ کھلے، ان کی رسوائی نہ ہو، ان کی کوئی سازش نہ پکڑی جائے، ان کا کوئی راز فاش نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کوئی نصیحت نہیں آتی، یہ بالکل اپنی منافقت سے باز نہیں آ رہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، تو ان میں سے بعض بعض کی طرف دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی لکس ایکسچینج کرتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے، ایک انسان دوسرے کو کب دیکھتا ہے؟ یعنی آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے اور دو لوگ ہیں آپس میں آنکھوں ہی آنکھوں میں بات کرتے ہیں یا چٹے لکھ کے، جب دونوں کی تھنکنگ ایک جیسی ہوتی، ان کی ویو لینتھ ایک جیسی ہے، ان کی کمیونیکیشن ایک جیسی ہے، تو منافقین بھی آپ کی مجلس میں موجود ہوتے تھے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ تعلیم کی مجلسوں میں. اور ان کا حال کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو کوئی سورت سناتے اور اس میں کسی جنگ میں جانے کی بات ہوتی یا کوئی خاص ذمہ داری ڈالے جانے کی بات ہوتی تو یہ کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے اور اشارے شروع کر دیتے، پکڑے گئے. پھر آ گئی وہ آیت، آ گئی وہ سورت، اب شامت آئی. اور پھر کہتے ہل یراکم من احد، کیا تم کو کوئی دیکھ رہا ہے؟ اور جب دیکھتے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، ثم انصرفوا، چپکے سے کھسک جاتے. صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پھیر دیے، یعنی ہر خیر اور بھلائی سے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ سے کام ہی نہیں لیتے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. لَقَدْ جَاءَكُمْ، البتہ تحقیق آ چکا تمہارے پاس، رسولٌ ایک رسول، من انفسکم، تمہارے نفسوں سے، یعنی تمہارے اندر سے، عزیز علیہ، شاق گزرتا ہے اس پر، ما انتم، جو ضرر پہنچا تم کو، جو نقصان پہنچے تم کو، حریص علیکم، حریص ہے تم پر، بالمؤمنین، مومنوں کے لیے یا مومنوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم، شفقت کرنے والا، مہربان ہے. سورت کے اختتام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے، آپ کا مقام بیان کیا جا رہا ہے اور مومنوں کے ساتھ آپ کے تعلق کو واضح کیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس ایک رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. کون ہیں وہ؟ من انفسکم، تمہارے نفسوں سے ہیں، یعنی انسانوں میں سے ہیں، تمہاری جنس سے ہیں، عربوں میں سے ہیں. عزیز علیہ، آپ پر شاق گزرتا ہے، آپ پہ بہت بھاری گزرتا ہے. کیا؟ ما انتم، کہ تم مشکل میں پڑو، تمہارا مشکل میں پڑنا. انتم کا لفظ عین نون تے سے ہے، انتا، ایسی چیز جس سے انسان کو دنیا اور آخرت کی تکلیف ہو. اس میں دنیاوی مشقتیں بھی آ جاتی ہیں اور آخرت کے عذاب بھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں سے ایسی محبت تھی، ان کے ساتھ ایسی ہمدردی اور خیرخواہی تھی کہ آپ کے لیے ان کا دنیاوی اعتبار سے کسی تکلیف میں مبتلا ہونا، کسی نقصان میں پڑنا، کسی پریشانی میں مبتلا ہونا، یا پھر آخرت کے عذاب میں مبتلا ہونا، جہنم میں جانا، بہت گراں ہے، بہت شاق ہے، بہت تکلیف دہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک داعی کے اندر اپنے مدعو کے لیے کیسی ہمدردی اور کیسی خیرخواہی ہوتی ہے. اور جب تک یہ خیرخواہی نہ ہو، انسان دوسرے کا حق ادا نہیں کر سکتا یا اپنے اس مقصد کا حق ادا نہیں کر سکتا. حریص علیکم، تمہارے بارے میں حریص ہیں، یعنی کس بارے میں حریص ہیں؟ کہ تم ہدایت پا جاؤ، تم سیدھے رستے پر آ جاؤ. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی نارے جہنم میں داخل ہوتے ہو. یعنی آپ کی یہ حرص خاص طور پر کس بارے میں تھی؟ کہ لوگ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، اس بڑی مصیبت سے بچ جائیں. بات یہ ہے کہ منافقین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بڑا گراں تھا، کیونکہ آپ کی آمد سے پہلے وہ اپنی منمانی زندگی بسر کر رہے تھے، اور خصوصاً عبداللہ بن ابی جو تھا، اس کو یہ انتظار تھا کہ اب مدینہ کے لوگ مجھے اپنا بادشاہ بنا لیں گے. لیکن آپ کے آنے پر اس کے سارے خواب ملیا میٹ ہو گئے. تو وہ اور اس کے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے، آپ کا آنا انہیں پسند نہ تھا، آپ کا دین کا کام کرنا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا سخت ناپسند تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کے آنے کی وجہ سے ہم مشکل میں پڑ گئے ہیں. لیکن سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ رسول کا آنا تمہارے پاس باعث خیر اور باعث رحمت ہے، وہ تمہارے لیے مصیبتوں کے دروازے کھولنے والا نہیں، بلکہ تم پر آنے والی مصیبتیں اس پر بڑی بھاری ہیں. وہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کی تکلیفوں سے بچانا چاہتا ہے. جو باتیں تمہارے فیوچر کو، اور فیوچر سے مراد دنیا اور آخرت دونوں ہیں، تمہارے فیوچر کو نقصان دینے والی ہیں، ان کے بارے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنا مفاد کس میں سمجھتا ہے؟ دنیا کے حقیر فائدوں میں. انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر دین کی وجہ سے مجھے دنیا کا کوئی نقصان کرنا پڑ رہا ہے تو یہ میرے لیے کوئی بدقسمتی کی بات ہے، حالانکہ یہ عین خوش قسمتی ہے کہ انسان کی آخرت کا کوئی بھی ذریعہ بن جائے. تو اس پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا کام اپنی ذات کے لیے نہیں، آپ کی بے چینی اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے خاندان اور صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، آپ کی یہ خیرخواہی سارے اہل ایمان کے لیے ہے. اور مومنوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے؟ رؤوف الرحیم، شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں آپ. رؤوف ان کا لفظ جو ہے یہ رأفتن سے نکلا ہے. رأفتن کہتے ہیں اس شفقت کو جو باپ کی طرف سے ہوتی ہے، اور خاص طور پر ایسی رحمت اور ایسی محبت جو کسی کی کمزوری یا کسی کی مصیبت پر جوش میں آتی ہے. اور رحیم ان یعنی رحم فرمانے والے ہیں، کس پر؟ لوگوں پر. اور یہ رحمت عام ہے، مومنوں کے لیے بھی تھی آپ کی یہ رحمت اور شفقت، اور کافروں کے لیے بلکہ تمام جہان والوں کے لیے تھی. جیسا کہ ایک اور آیت میں آتا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور آپ کو جو دین دے کر بھیجا گیا وہ دین بھی کچھ مشکل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت بالحنیفیت السمحۃ السہلہ، میں ایسا دین لایا ہوں، ایسے دین کے ساتھ بھیجا گیا ہوں جو بہت آسان اور جس میں بہت سماحت ہے. سماحت کہتے ہیں کہ جس میں بہت گنجائش ہے. اور دین کے بارے میں ایک اور حدیث بھی آتی بخاری میں کہ انہا دین یسرن، بے شک یہ دین آسان ہے. ہمارے ہاں عموماً کیا تصور پایا جاتا ہے کہ دین کیا ہے؟ بڑا مشکل ہے، دین کی طرف آنا بڑی مصیبت کی بات ہے، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز مشکل کب لگتی ہے، کوئی بھی چیز تکلیف دہ کب ہوتی ہے؟ جب شروع ہوتی، جب اس میں انسان قدم رکھتا ہے، جب اس میں ابتدا کرتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان مشکلوں کا عادی ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہی راستہ اس کو آسان لگتا ہے اور اس سے نکلنا مشکل لگتا ہے. یہ عام انسان کی فطرت ہے کہ کسی بھی تبدیلی کو آسانی سے قبول نہیں کرتا، کوئی بھی چینج اور کوئی بھی نئی چیز انسان کے اوپر ابتدا میں بہت بھاری ہوتی، بہت گراں ہوتی، اور اس کو آپ زندگی کی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً آپ ایک بچے کو دیکھیے کہ اس کو اپنا ہوم ورک کرنا بہت مشکل لگتا ہے، حالانکہ وہی ہوم ورک آپ کے لیے کیا ہے،